الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللهم صل وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ملک بھر میں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ولادت باسعادت اور آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے تذکرے جاری ہیں. اسی طرح سے ملکی سطح پر تحفظ عقیدہ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت یا دفاع ناموس رسالت کا موضوع بیانات، اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے. قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ تحفظ ناموس رسالت اللہ کی سنت ہے. سنت کا لفظ سن کر تعجب نہ ہو، اس لیے کہ قرآن کریم میں 11 مقامات پر اللہ تعالی نے اپنے لیے لفظ سنت ذکر فرمایا ہے. سنت اللہ الذی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. سنت کے معنی ہیں ایسا کام جو مسلسل کیا جائے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سنت بھی انہی کاموں کو کہا جاتا ہے جنہیں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے مسلسل کیا ہے. اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا دفاع خود فرمایا ہے. ارشاد باری تعالی ہے: واللہ یعصمک من الناس. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے اعتراضات سے آپ کی ناموس کا دفاع ہم خود کریں گے. آپ کی عصمت یہ ہم نے اپنے ذمے لیا ہے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا انا کفینا کل مستہزئین، آپ کا استہزاء کرنے والوں مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم خود کافی ہیں. سورہ طور میں ارشاد باری تعالی ہے فاصبر لحکم ربک فانک باعیننا سبحان اللہ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر و استقامت سے کام لیجئے، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے. فانک باعیننا، آپ ہماری نگاہ میں ہیں، بلکہ وحی کے پیغام کی حفاظت کے لیے صاحب وحی کی حفاظت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح سے فرمایا کہ اللہ من ارتضا من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. اللہ کا یہ دستور ہے کہ جب کسی ہستی کو اپنا پیغام نسل انسانی تک پہنچانے کے لیے چنتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، تو فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، ان کے آگے پیچھے حفاظتی نگہبانوں کے طور پر دستے مقرر کر دے. لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو وہ لوگوں تک ویسے ہی پہنچائیں جیسے اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی ان پر پہنچے. قرآن کریم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اعتراضات کفار نے کیے اور جوابات خود اللہ تعالی نے کیے. مثلا آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلات والتسلیمات نے جب اللہ کی توحید کا اعلان اللہ تعالی کی طرف سے جب وحی اتری کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اب اسے کھلے لوگوں میں، کھلے اجتماع میں کر دیجیے، تو آپ نے اپنے قبیلے کو بلایا، ان کو دعوت دی. اس قبیلے میں آپ کے سگے چچا بھی تھے ابو لہب، وہ کہنے لگے تبل لکا یا محمد فلہذا جمعتنا، اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا. تو اللہ تعالی نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، صرف اتنا ہی نہیں، حالانکہ اس نے تو اتنا ہی کہا تھا کہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، اللہ فرما رہے ہیں تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. سیصلہ نارن ذات لہب، جس طرح کی اس نے گستاخی کی ہے ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں ہم اسے داخل کریں گے. اور صرف یہ اکیلا نہیں ہوگا، بلکہ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی بھی ساتھ ہے ہوگی جو میرے حبیب کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی. فی جیدہا حَبْلٌ مِّن مَّسَد، اس کے گلے میں مون سے بنی ہوئی رسی پڑی ہوئی. کفار اعتراض کرتے ہیں اور خود اللہ تعالی جواب دیتے ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافروں نے یہ کہا، کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تمہارے اور میرے اس جھگڑے میں میرا اللہ گواہ کافی ہے، اور اللہ نے پھر گواہی کیسے دی ہے؟ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اے حبیب ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ کی رسالت پر ہم گواہ کافی ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ، اللہ گواہ کافی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ آیات ہیں جو حق کے ساتھ ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں اور آپ ہمارے رسول ہیں۔ پھر لوگوں کے مزاج کا خیال کیا، لوگوں کے مزاج کا لحاظ کیا کہ لوگ قسم کی بات پر اعتبار کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بیان کے لیے ہم یوں بھی کر دیتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ہمیں قسم ہے قرآن حکیم کی، اے سید ہمیں قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ ہمارے رسول۔ کفار نے کہا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اترا، ان کے ہاں بڑائی کے پیمانے، مال و دولت اور سرمایہ اور وجاہت تھی، انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ تو وہ ہستی ہے جو انسان کو حقیقی بڑائی دینے کے لیے آئی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشی ہے، تکریم انسانیت کو بحال کرنے والی ذات سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے انسان کو ود سوا یعوس یعوق اور نصر اور حبل اور لات اور منات کی عبادت سے اٹھا کر شرف انسانی بخشتے ہوئے اللہ کی عبادت میں کھڑا کیا، یہ تو شرف انسانی اور تکریم انسانیت بحال کرنے والی ہستی۔ تو کہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ قرآن طائف کے کسی بندے پر اترتا، مکے کے کسی بڑے آدمی پر اترتا، اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، اے حبیب منصب نبوت اور رسالت تقسیم کرنے والے یہ ہیں، ان کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ پھر کہا کافروں نے کہا وقالو، کہنے لگے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، نعوذ باللہ، اے وہ کہ جس پر قرآن اترا ہے آپ تو دیوانے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون، پیارے ہمیں قسم ہے قلم کی اور ان فرشتوں کی جو قلم سے لکھتے ہیں، آپ پر آپ کے رب کا کرم ہے کہ آپ مجنون نہیں۔ ساتھ ساتھ جواب خود اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ کافروں نے کہا اینا لتارکو آلہتنا لشاعرن، کیا ہم اس شاعر کی وجہ سے اپنے الہوں کو چھوڑ دیں، حضور کو شاعر کہا؟ اللہ نے جواب میں فرمایا ما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، دیوانوں ہم نے تو ان کو شعر سکھایا ہی نہیں ہے اور ان کے شایان شان بھی نہیں ہے، اگر شایان شان ہوتا تو شاعر ان کے سامنے دم نہ بھرتے، پانی بھرتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ام یقولون نفترا، کافروں نے یہ کہا کہ یہ انہوں نے قرآن اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فأتوا بسورة مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو سب کو اپنے ساتھ ملا لو اور پھر اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے دکھا۔ فلیاتو بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں تو ایک جملہ ہی قرآن جیسا بنا کے لائے۔ کافروں نے کہا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین، اگر ہم چاہیں تو ہم اس وحی جیسا اور قرآن جیسا قرآن ہم بنا سکتے ہیں، یہ تو پرانے زمانے کے قصے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ نے خود جواب دیا لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله، انسان اور جنات سارے اکٹھے بھی ہو جائیں اس قرآن جیسا نہیں لا سکے۔
کافروں کا اعتراض اللہ نے قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا، ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، ان کے ایمان لانے میں یہ بات رکاوٹ بن گئی ہے کہ یہ کہتے ہیں اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر کیوں بھیج دیا ہے؟ اللہ نے خود جواب دیا، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوتے، اطمینان کی زندگی گزار رہے ہوتے، ہم آسمان سے کوئی فرشتہ بنا کر، نبی بنا کر بھیج دیتے، لیکن چونکہ زمین میں انسان بستے ہیں اس لیے ہم نے فرشتوں کے مخدوم انسان کو نبی بنا کر بھیجا، جن کا حال یہ ہے کہ جبریل امین ان کی سواری کی لگام پکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، کافروں نے اعتراض کیا، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں آج بھی یہ تصور ہے کہ پہنچی ہوئی سرکار وہ ہے کہ جس کا لباس بھی بالکل بہت مختصر ہو، صرف لنگوٹی پہنے ہوئے ہو، اور وہ نہ کھائے نہ پیئے۔ مولوی صاحب کے بارے میں بھی لوگوں کے گمان یہی ہوتا ہے کہ ان کے ہاں کو کھانے پینے کا نظام نہیں ہے، بازار میں چلتے پھرتے نظر آئے تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ ہیں تُسی بھی بات کرنا ہے مولوی صاحب۔ لو کان، یعنی ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ اللہ نے خود جواب دیا، ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، اے پیارے، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور وہ بازاروں میں خرید و فروخت کے لیے بھی نکلا کرتے۔ عاص بن وائل سہمی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ایک مجلس میں ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو ابتر ہے، نعوذ باللہ، جو جس کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ اللہ تعالی نے خود جواب دیا اور فرمایا، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ کیوں ابتر ہوئے، آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کی تو ساری امت ماننے والی آپ کی نسل میں سے ہوگی۔ ابھی حضور نے خود فرمایا، کل تقی نقی فہو آلی، ہر متقی پر ہیزگار میرا امتی میری آل میں سے۔ اللہ اکبر، کافروں نے تانا دیا، چند دن وہی بند ہوئی، کافروں نے تانا دیا کہ لو جی ان کا رب ان کو چھوڑ گیا ہے۔ اللہ نے پوری سورت اتار دی، والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، اے والضحا کے مکھڑے والے، واللیل کی زلفوں والے، ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ آپ کو نہ خوش رکھا ہے، آپ کا رب، اللہ اکبر، ولسوف یعطیک ربک فترضی، اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں۔ منافقین نے جب یہ کہا، ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن، کافروں نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ کانوں کے کچے ہیں، اللہ تعالی نے دو جواب دیے، ایک تو یہ کہ قل اذن خیر لکم، ان کا تمہاری بات کو سن لینا، ہر ایک کی بات سن لینا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یومنو باللہ، اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، ویومنو للمومنین، ایمان والوں کی، ویومنو للمومنین، ایمان والوں کی بات مان لیتے ہیں، ورحمت للذین آمنوا منکم، اور ویسے کائنات کے لیے بھی رحمت ہیں، خصوصی طور پر ایمان والوں کے لیے رحمت۔ ایک تو یہ جواب دیا، اور دوسرا جواب یہ دیا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ جملہ گستاخانہ کیوں کہا ہے تو یہ کہتے ہیں ہم تو ویسے مذاق کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اللہ اور اس کے رسول کا اور اس کی آیات کا تم مذاق اڑاتے ہو، لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، معذرت مت کرو، اگر ایمان کے دعوے دار بھی تھے تم، اس گستاخی کی وجہ سے تم نے کفر کیا۔
یہ قرآن کریم کی آیات ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. 20 سالہ عرصے میں جب آپ نے فاستدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین کا اعلان کیا تو اس کے بعد کے 20 سالہ عرصے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر 17 قاتلانہ حملے یا سازشیں ہوئیں اور ہر دفعہ اللہ نے اپنے حبیب کو بچایا. جب یہ آئے 9 حملے قریش کی طرف سے ہوئے، 3 حملے یہود کی طرف سے ہوئے، 3 بدوی قبائل کی طرف سے ہوئے، 1 منافقین کی طرف سے ہوا اور 1 ایران کے اس زمانے کے بادشاہ خسرو پرویز کی جانب سے ہوا، لیکن ہر مرتبہ اللہ نے اپنے حبیب کا دفاع کیا. سبحان فاستدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، جب یہ آیت اتری اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خانہ کعبہ میں تشریف لائے اور اللہ کی توحید کا اعلان کیا تو کفار ٹوٹ پڑے آپ پر. حارث ابن حالہ جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے اور آپ کے ربیب تھے، یعنی پچھلے ان کے شوہر سے ان کی اولاد، حارث ابن ربیع حالہ، وہ بھاگے ہوئے آئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بچاتے ہوئے شہید ہو گئے. یہ تاریخ اسلام کا پہلا شہید ہے جو ناموس رسالت پر قربان ہو گیا. اللہ دفاع ناموس رسالت پر قربان ہونے والے حارث ابن حالہ. 2 ہجری میں عمیر ابن وہب مکہ مکرمہ سے چلتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو شہید کرنے کی نیت سے. یہ عمیر ابن وہب وہ ہے کہ جس کا بیٹا بدر میں، جنگ بدر میں گرفتار ہو گیا تھا. یہ حطیم میں بیٹھا ہے صفوان کے ساتھ، صفوان اس کا دوست، دونوں آپس میں مشورہ کر رہے ہیں. عمیر نے کہا کہ میرا بیٹا گرفتار ہے اور میں چاہتا ہوں اس کی رہائی کے لیے جاؤں، لیکن میں کیا کروں، مجھ پر قرض ہے، میری اولاد کا کون ذمہ دار ہوگا، کوئی اگر ذمہ لے تو میں محمد کو قتل کروں گا اپنی تلوار کے ساتھ. تو صفوان نے کہا میں ذمہ لیتا ہوں. دونوں ہیں اور حتیم میں کوئی نہیں، غور کیجیے، دونوں ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، حتیم میں اور کوئی نہیں. عمیر نے اپنی تلوار زہر سے بجھی ہوئی لی اور مدینہ منورہ پہنچ گیا، تلوار گلے میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرتے ہیں، آپ نے فرمایا آنے دو. عمیر جب حضور کی مجلس میں بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا عمیر کیسے آئے ہو؟ کہا جی بس وہ اپنے بیٹے کے حال معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے فرمایا یہ تلوار کیوں لٹکا رکھی ہے؟ کہنے لگا تلوار ہماری تلواروں نے ہمیں کیا کام دیا، بدر میں ہم ناکام ہوئے. حضور نے فرمایا اچھا پھر یہ بتاؤ کہ وہ صفوان کے ساتھ جو تم نے حتیم میں بیٹھ کر گفتگو کی تھی وہ کیا ہے؟ وہ جو صفوان کے ساتھ بیٹھ کے حتیم میں تم نے گفتگو کی تھی میرے قتل کی. کہنے لگا تھے تو انسان، باشعور لوگ تھے. کہنے لگا خدا کی قسم میرے اور صفوان کے سوا وہاں کوئی سننے والا نہیں تھا، یقیناً آپ کی اللہ نے آپ کو بتایا ہے، پڑھائیے کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. 7 ہجری میں خسرو پرویز شاہ ایران کو حضور نے خط لکھا. اس زمانے آپ نے اس سن میں بہت سارے خطوط لکھے. اس ظالم نے غصے سے خط کو پھاڑ دیا اور حاکم یمن بازان کو حکم دیا کہ لوگ بھیجو اور انہیں گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ. بڑا غرور میں تھا. 2 آدمی اس غرض سے مدینہ منورہ آئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ان سے پوچھا کیسے آئے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر مرعوب ہو گئے. کہنے لگے یا رسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا کل آنا. جب کل آئے تو حضور نے فرمایا واپس چلے جاؤ، تمہارے بادشاہ کے بیٹے نے تمہارے بادشاہ کو قتل کر دیا ہے. اور سن لو، واپس جاؤ گے تو انہیں جا کے کہہ دینا
کہ اسلام کی حکومت تمہارے تخت تک پہنچ کے رہے گی، یہ سننا تھا تو دونوں مسلمان ہو آ رہے ہیں قتل کرنے کے لیے اور مسلمان ہو کے جا رہے ہیں. سن 10 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفود آ رہے ہیں، 4 آدمی اس نیت کے ساتھ آئے سازش کر کے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں گے، 2 پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے ارادہ کینسل کر دیا، 2 آگے بڑھے، عامر اور اربت. عامر نے آپ کو گفتگو میں الجھانا چاہا، گفتگو کرنے لگا سامنے بیٹھ کر، اور اربت پیچھے جا کے تلوار اس کے پاس ہے، تلوار یوں کھینچتا ہے، جب حضور کو شہید کرنے کے لیے تلوار نکالنا چاہتا ہے آپ شل ہو جاتا ہے. اللہ اور اللہ کے اللہ کا انتقام دیکھیے کہ دونوں ہلاک ہوئے، اربت کے اونٹ پر آسمانی بجلی گری اور ہلاک ہو گیا، اور عامر کی گردن میں کینسر کا پھوڑا نکلا اور ہلاک ہو گیا. میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ نے جو اتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے اس کی ہمیں بہر صورت قدر کرنی ہے. اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ دو جو 10-15 منٹ ہیں ان میں یہ میری درخواست کو اپنے ذہنوں میں جگہ دیجئے. 4 چیزیں خود اللہ نے اپنے حبیب کی قدر کے حوالے سے سورہ آراف میں بیان فرمائی، اور وہ کیا ہیں غور کیجئے ذرا. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. فالذین آمنوا به، اس حبیب کی قدر اور اس کا حق یہ ہے، پہلا حق آمنوا به، ان پر ایمان لانا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینا، اور اتنا ترجمہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اس سے آدمی دائرہ ایمان میں داخل تو ہو جاتا ہے، لیکن یقین کیجئے اتنا ہی کہہ دینا کافی نہیں ہے. میری بات کو سمجھیے، اتنا ہی کہہ دینا کافی نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام صفات جو اللہ نے قرآن کریم میں متعین کی ہیں، ان میں سے ہر ہر صفت کے ساتھ حضور پر ایمان لانا، یہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے. حضور کو اللہ نے خاتم النبیین کہا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. جو حضور کی اس صفت کو نہیں مان رہا وہ حضور پر ایمان نہیں لا رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم اور فیصل کہا ہے، قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم میں ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینہم. اے حبیب، جب تک یہ لوگ اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم اور فیصل نہیں مانیں گے، ہم ان کا ایمان نہیں مانیں. آج اگر ہم اپنے عدالتی نظام میں، اپنی جوڈیشری میں، اپنے عدالتی نظام میں قرآن و سنت کے کیے گئے فیصلوں کو حتمی فیصلہ نہیں مانتے، تو ہم پڑھتے رہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اس حیثیت کو نہ ماننے کی وجہ سے اپنے ایمان کا لحاظ خیال کریں. کیونکہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، فلا وربک لا یؤمنون، خدا کی اے حبیب تیرے رب کی قسم ہے یہ ایماندار نہیں ہوں گے جب تک آپ کو حکم اور فیصل نہیں مانے. آپ کو متبوع ماننا ہے یعنی جن کی پیروی کرنی ہے، آپ کو مطاع ماننا ہے یعنی جن کی اطاعت، غیر مشروط اطاعت کرنی، جن کی غیر مشروط اطاعت کرنی. آپ کو شارح ماننا ہے قرآن کریم کا، اولین شارح، کیونکہ وحی کے الفاظ میں ہم حضور پر اعتبار کر رہے ہیں تو وحی کی تشریح میں بھی ہم حضور پر اعتبار کرنا کے پابند ہوں. آپ شارع ہیں یعنی صاحب شریعت، جو حکم جو حکم آپ نے بحیثیت نبی اور رسول انسانوں کو کر دیا ہے وہ شریعت ہے، چاہے قرآن کریم کے سری الفاظ میں نہ بھی آیا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، قرآن کریم میں ہے ان تجمعوا بین الاختین، دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، قرآن کریم میں ہے. حرمت علیکم سورہ یہ چوتھے پارے کی آخری آیت، ان تجمعوا بین الاختین، دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. حضور نے فرمایا جیسے دو بہنوں کو بیک وقت ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، ایسے ہی خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، پھوپھی اور سگی بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. یہ دونوں فیصلے آپ نے جاری فرمائے ہیں اور پوری امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ یہ فیصلے ویسے ہی قابل تقلید ہیں جیسے کہ ان تجمعوا بین الاختین کا حکم قابل تقلید. اب شارع ایمان لائیں. دوسرا حق غور کیجئے، وعذروه، آپ کی تعظیم کریں، تو وقروه، آپ کی تعظیم کریں، آپ کا ادب کریں، اور حضور سے محبت رکھنے والے، حضور کی محبت ساری کائنات کی، اللہ کے سوا کائنات کی ہر مخلوق کی ہر محبت پر غالب، ہر محبت پر غالب. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. لوگو ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، وابناؤکم تمہارے بیٹے، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہارے جوڑے، بیویوں کے لیے شوہر، شوہروں کے لیے بیویاں، وعشیرتکم تمہاری فیملی اور خاندان، واموال اقترفتموها اور تمہارا وہ مال جسے گنتے رہتے ہو، وتجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں ڈر رہتا ہے، ومساکن ترضونها اور وہ تمہاری بلڈنگیں اور عمارات اور مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ کا انتظار کرو. فتربصوا حتى یاتی اللہ بامر، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے، اور بلکہ ہر ساری کائنات کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت سعد ابن مالک، طبرانی میں یہ روایت موجود ہے، سعد ابن مالک فرماتے ہیں میں اپنی ماں سے بڑا پیار کرنے والا تھا اور ماں کا بڑا خادم تھا اور عزیز تھا، اور ماں بھی مجھ سے بڑی پیار کرتی تھی. جب میں ایمان لایا تو میری ماں نے قسم کھا لی کہ میں دھوپ میں بیٹھوں گی، سائے میں نہیں بیٹھوں گی، میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی. مجھے پتہ چلا، میں ماں کے پاس گیا کہ اما خدا کے لیے میں تیرا پیارا ہوں، جانے دے، یہ ضد چھوڑ دے. ایک دن گزر گیا، ماں باز نہیں آئی، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، تین دن مسلسل جب گزر گئے، میری ماں بھوکی ہے اور پیاسی ہے، میں اپنی ماں کے پاس چلا گیا اور میں نے اپنی ماں سے کہا، اے اماں اچھی طرح سے سن لے، تو مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے لیکن میرے مصطفیٰ سے عزیز نہیں ہے، میرے دین سے عزیز نہیں ہے. اللہ کی قسم، واللہ ہے، اللہ کی قسم، میری اماں ایک نہیں، تیری اگر سو جانیں ہوں اور ہر ہر جان تجھے ملتی رہے اور پھر تو مرتی رہے، ملتی رہے اور پھر مرتی رہے، سو مرتبہ تیرا بر جانا تو منظور ہے، دامن مصطفی سے جدائی منظور نہیں. اللہ اکبر، تو اتنی سو مرتبہ مر جائے یہ مجھے منظور ہے، لیکن آخری لمحے تک اپنے سچے دین کو نہیں چھوڑوں گا. غزوہ بنی مستلق سے لوگ واپس آ رہے ہیں، عبداللہ بن ابی منافق نے یہ کہا تھا کہ لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل، نعوذ باللہ، جب ہم مدینہ لوٹیں گے تو ہمارے عزت دار لوگ یہ باہر سے آئے ہوئے مہاجرین ذلیل لوگوں کو باہر نکالیں گے, نکال باہر کریں گے, نعوذ باللہ, یہ جملہ کہا تھا. تو اسی کا بیٹا, اس کا نام بھی عبداللہ ہے, وہ مسلمان تھا. وہ آ کے مدینہ منورہ کے باہر تلوار ننگی کر کے کھڑا ہو گیا دروازے پر, اور لوگوں نے کہا کیا ہوا, تم تو بڑے ماں باپ والد کے فرما بردار ہو. اس نے کہا تم نے سنا نہیں اس نے کیا کہا ہے, جب تک حضور اس کو اجازت نہیں دیں گے یہ اس دروازے سے اندر داخل نہیں ہو سکے. حضور تشریف لائے, حضور نے دیکھا تو کہنے لگا حضور لو شئت لاتیت براسہ, اگر آپ چاہیں تو میں اس کا سر لا کے آپ کے قدموں میں رکھوں. یہ محبت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جنگ احد میں شہداء کی بہت بڑی تعداد ہے, مدینہ منورہ میں خبریں آ رہی ہیں فلاں شہید ہو گیا, فلاں شہید ہو گیا, عورتیں کھڑی ہیں انتظار کر رہی ہیں. قبیلہ بنو دینار کی ایک عورت, قبیلہ بنو دینار کی ایک عورت وہاں کھڑی ہے, لوگ آ رہے ہیں خبریں دے رہے ہیں, اور وہ پوچھتی ہے کہ سناؤ حضور کا کیا حال ہے. ایک صاحب نے کہا آپ کے شوہر شہید ہو گئے. کہا اچھا الحمدللہ, یہ بتاؤ حضور کا کیا حال. پھر کچھ دیر بعد ایک صاحب آئے اور نے کہا آپ کے بھائی شہید ہو گئے ہیں میدان احد میں. کہا الحمدللہ, یہ بتاؤ حضور کا کیا حال. پھر کسی نے آ کے کہا کہ آپ کے والد شہید ہو گئے ہیں. ان کا کوئی پرواہ نہیں, مجھے یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے. لوگوں نے کہا وہ تو خیریت سے ہیں. کہنے لگی نہیں نہیں نہیں, مجھے دکھاؤ کہاں ہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو پھر کہنے لگی اللہ اکبر وکل مصیبت بعدک جلل, اے پیارے آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیچ ہے, کسی مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ اور تیسرا ہے وَنَصَرُوا ہو, آپ کے دین کی نصرت کرنی ہے, آپ کی نصرت کرنی ہے. جنگ بدر میں آپ دیکھیں خونی رشتے بالکل پیچھے رہ گئے, ادھر چچا ہے ادھر بھتیجا ہے, خود حضور بھتیجے ہیں ادھر چچا ہے, ادھر داماد ہے آپ کا داماد ابو العاص اور ادھر سسر ہے, ادھر بھانجے ہیں عمر اور ادھر عاص ابن ہشام سگا مامو ہے اور قتل ہوتا ہے بھانجے کے ہاتھ, ادھر بھائی ہے مصعب بن عمیر اور ادھر سگا بھائی ہے اور بھائی گرفتار کرا رہا ہے اپنے بھائی کو ایک مسلمان انصاری کے ہاتھ, ادھر باپ ہے صدیق اکبر ادھر بیٹا ہے, رشتے آمنے سامنے ہو گئے بالکل. احد میں مصعب بن عمیر جب شہید ہوئے, یہ شہزادہ تھا مکہ مکرمہ کا, ہر روز نیا لباس پہنتا تھا, دو سو درہم کا ہر روز نیا لباس پہنتا تھا, گلی میں خوشبو لگا کے خوشبو میں مہکا ہوا رہتا تھا, جب گزرتا تھا لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ مصعب بن عمیر گزرا ہے. حضور نے پہلا استاد بنا کے مدینہ منورہ میں بھیجا تھا, احد میں جب شہید ہوئے تو صرف ایک چادر پاس تھی, سر پر کرتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے. اور پاؤں پر کرتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. حضور نے فرمایا سر ان کا چہرہ ڈھانپ دو چادر سے اور پاؤں پر پاؤں کی جانب گھاس ڈال دو. یہ ونصروا, حضور کی نصرت ہو رہی ہے. وہب ابن قابوس مزنی اور ان کا بھتیجا مدینہ منورہ میں چرواہے تھے, اسی نے نہیں ایمان لائے اور پتہ چلا کہ حضور میدان احد میں چلے گئے, آ گئے میدان میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میدان جنگ میں شریک ہو گئے جنگ میں, اور دونوں شہید ہو گئے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی ڈیڈ باڈیز کے پاس جب آئے تو وہب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا رضی اللہ عنک فانی عنک راضٍ, اللہ تجھ سے راضی اس لیے کہ میں تجھ سے راضی. جابر بن عبداللہ صحابی ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, حضور نے فرمایا غمگین کیوں ہو. کہنے لگے یا رسول اللہ والد احد میں شہید ہو گئے ہیں اور قرض بھی چھوڑ گئے اور آل عیال بھی ان کے پیچھے رہ گئے ہیں. حضور نے فرمایا میں تمہیں بشارت نہ دوں کہ تیرا باپ اللہ سے کس حال میں ملا ہے, اللہ نے احد کے کسی شہید کو بے پردہ کلام اللہ نے احد کے کسی شہید سے بے پردہ کلام نہیں کیا ہے، تمہارے والد سے اللہ نے روبرو کلام کیا ہے۔ اور فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے تجھے عطا کروں؟ اور انہوں نے کہا یا اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے، پھر تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ نے فرمایا یہ تو میرا دستور ہے کہ جو دنیا سے چلا آتا ہے مر کے اس کو واپس نہیں بھیجتا، لیکن تیری وجہ سے میں شہداء کو خوشخبری سنا دیتا ہوں۔ یہ آیت تب اتری تھی، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، جو شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہا کرو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ اللہ حضرت سعد ابن ربیع کا حال معلوم کرنے کے لیے محمد ابن مسلمہ کو حضور نے بھیجا کہ جاؤ معلوم کرو سعد کا کیا حال ہے۔ جب گئے تو ان کے جسم پر نیزوں، تلواروں اور تیروں کے 70 زخم موجود تھے اور آخری سانس ان کی نکل رہی تھی۔ تو حضور نے، محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ سعد مجھے حضور نے بھیجا ہے آپ کا حال معلوم کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا بس حضور کو میرا سلام دے دینا اور میری قوم کو بھی میرا سلام کہہ کے یہ بتا دینا کہ خبردار حضور کی طرف سے کسی دشمن کو بڑھنے نہیں دینا۔ ابو عبیدہ ابن جراح دانتوں کا حلقہ خود جو حضور کے سر میں خود کے کڑیاں چبھ گئی تھی ان کو دانتوں سے نکال رہے ہیں، پہلی مرتبہ حلقہ نکالتے ہیں تو ایک دانت گر جاتا ہے، دوسری مرتبہ نکالتے ہیں تو دوسرا دانت گر جاتا ہے۔ وَنَصَرُوهُ، سعد ابن ابی وقاص تیر پھینک رہے ہیں اور کہتے ہیں فدا کا ابھی وہ امی، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اور حضور تیر پکڑا رہے ہیں اور فرماتے ہیں ارم یا سعد فدا کا ابھی وہ امی، سعد تیر پھینک، تجھ پر آمینہ قربان ہو، تجھ پر عبداللہ قربان ہو۔ نصرت ہو رہی تھی۔ اور عمارہ ابن زیاد بھی ان شہداء میں سے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پتہ لینے کے لیے بھیجتے ہیں کہ جاؤ عمارہ بن زیاد کا پتہ کرو کس حال میں ہے۔ تو لوگ تلاش کرتے کرتے جب پہنچتے ہیں غبار آلود چہرہ ہے، چہرہ آٹا ہوا ہے غبار سے، پہچانے نہیں جا رہے۔ قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ عمارہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا عمارہ تمہاری سانس نکل رہی ہے، کوئی آخری بات بتاؤ۔ انہوں نے کہا بس میری ایک ہی خواہش ہے، میرا جب سانس نکلے تو میرے رخسار حضور کے قدموں کے سامنے جاؤں۔ اٹھا کے لائے لوگ اور جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں حضور پاک کے قدموں کے ساتھ ان کے رخسار لگے اور نگاہیں حضور کے چہرے پر لگی ہوئی ہیں اور روح قفص انصری سے پرواز کر رہی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ حضور کا حق ہے کہ آپ کے ساتھ بلکہ آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب کیا جائے۔ جریر ابن عبداللہ بجلی، قبیلہ بجیل سے تعلق ہے، آتے ہیں دیکھتے ہیں صفیں بھری ہوئی ہیں، جو چٹائی جس پر لوگ بیٹھے ہیں وہ بھری ہوئی ہے، جگہ بیٹھنے کی نہیں ہے، اور بیٹھنے لگتے ہیں خالی زمین پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کملی کندھے سے اتار کے یوں لپیٹ کے ان کی طرف پھینکتے ہیں کہ اسے زمین پر بچھاؤ اور اس پر بیٹھ جاؤ۔ وہ چادر کو زمین پر نہیں لگنے دیتے، یوں ہاتھوں سے اٹھا کے سر پہ رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں حضور یہ نیچے بچھانے کے لیے، یہ تو تاج بنانے کے لیے، یہ آپ کی چادر ہے۔ قبیلہ اسلم کے تیر اندازوں کا مقابلہ ہو رہا ہے آپس میں اور حضور بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں میں ابن ادرع کے ساتھ ہوں، یہ ادھر جو تیر پھینکنے والے ہیں نا، میں ان کے ساتھ ہوں۔ تو فضیلہ ابن عبید نے اپنی کمان وہیں پھینک دی اور کہنے لگے جن کے ساتھ آپ ہو ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ، یہ تیسری بات، وہ نصروا، ان کی نصرت کرنے والے ان کے دین کی۔ اور چوتھی، یہ ہے اصل بات، چوتھی ہے اطاعت، وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یہ چار حق ہیں، آمنوا به، ایمان لاؤ، وَعَزَّرُوهُ، ادب اور احترام کرو، وَنَصَرُوهُ، نصرت کرو ان کی اور ان کے دین کی، اور چوتھی بات وتبع النور الذي انزل معه، اطاعت کرو اس نور کی جو ہم نے جسے دے کر محمد کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آج ہی صبح یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان بھی ایک دعویٰ ہے، ادب و احترام کی بات کرنا ایک دعویٰ ہے، اور نصرت کی بات کرنا ایک دعویٰ ہے، دلیل اس کی اطاعت ہے، اور کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں مانا جاتا، کہیں نہیں مانا جاتا. ربیعہ ابن اسلمی، ربیعہ اسلمی قبیلے کے ہیں، سحری کے وقت اٹھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے، آپ کو لوٹا لا کے پیش کیا، پانی پیش کیا، جب پانی پیش کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور خوش ہو گئے، حضور نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو، قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ سے مانگیں گے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. رفاقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. حضور نے فرمایا اب غیر ذالک، اس کے سوا کچھ نہیں. یا رسول اللہ یہ مل جائے تو سب کچھ مل گیا. تو حضور نے فرمایا فاعنی بکثرت السجود، پھر پابندی کے ساتھ کثرت سے سجدے تم کرتے رہنا، جنت میں میرے ساتھ جاؤ. صرف نہ کوئی نماز نہ روزہ نہ نیتی نہ قضا کیتی تو پھر یہ کہتے رہنا کہ حضور آگے جنت میں جائیں گے، ہم پیچھے پھول اٹھاتے جائیں گے، پھول کون اٹھانے دے گا؟ حضور خود فرما رہے ہیں کہ میں اپنی امت کو پہچانوں گا. یا رسول اللہ کیسے پہچانیں گے، امتیں تو بکھری ہوئی ہوں گی. حضور نے فرمایا کہ نشانی ہے جس کے ذریعے سے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. وہ نشانی پیدا کرنا ہم پر لازم ہے کہ نہیں؟ بولو. حضور نے فرمایا میری یا رسول اللہ امت کی نشانی کیا ہے جس سے آپ پہچانیں گے؟ فرمایا غرم محجلین، حدیث کے الفاظ ہیں بخاری شریف میں، غرم محجلین، میری امت جب نماز کے لیے وضو کرتی ہے تو جن جن اعضاء پر وضو کا پانی پڑتا ہے یہ اعضاء قیامت کے دن چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے، اس سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے. جیسے 100 گھوڑوں کی قطار میں ایک 5 کلیان گھوڑا کھڑا ہو دور سے پہچانا جاتا ہے. 5 کلیان گھوڑا سمجھتے ہیں آپ، جس کے پاؤں بھی سفید اور جس کی پیشانی بھی سفید، جو دور سے پہچانا جاتا ہے، ایسا ہی میرا امتی قطاروں میں کھڑا ہوگا دور سے پہچانا. حضرت صوبان، اللہ اکبر، وقت نہیں ہے، یہ بات سنا کے اپنی بات مکمل کروں، ٹائم اوپر ہو رہا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہیں، 18-19 سال عمر ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں اور خود رخصت کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے. مدینہ منورہ میں ایک مقام تھا جہاں آ کر لوگ رک جاتے تھے اپنے مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے. وہاں رک کر جو رخصت کرنے آیا ہوتا تھا وہ واپس چلا جاتا تھا اور مہمان چلے جاتے تھے. وہاں جا کر جب آپ آ کر رکے، راستے میں نصیحتیں کرتے رہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، جب وہاں آ کر رکے تو حضور نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، انک عسى الا تلقانی بعد عامی هذا، ہو سکتا ہے آئندہ جب تم آؤ تو تمہاری میری ملاقات نہ ہو. وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي، اور ہو سکتا ہے کہ جب تم آؤ تو تمہارا گزر میرے مزار پر ہو اور میری اس مسجد پر ہو. فَبَكَى مُعَاذ جَشْعًا لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ، تو حضرت معاذ حضور کی جدائی کے خدشے کی وجہ سے چیخے مارتے ہوئے رونے لگے. ثُمَّ الْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات متوجہ ہوئے. فاقبل بوجهه الى المدینہ، اور آپ نے بھی، آپ کا دل بھر آیا اور رخ انور مدینہ منورہ کی طرف کر لیا. فقال، اور فرمایا یا معاذ،
ان اول الناس بی المتقون من کانو وحیث کانو، جاؤ چلے جاؤ، گھبراؤ نہیں، جو تقوی کی زندگی اختیار کر کے جیے گا وہ جہاں بھی ہوگا اور جو بھی ہوگا کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم حضور کے ان حقوق کو پہچانیں، اور وہ جو شاعر نے کہا کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اس کو مضبوط بنائیں کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور کہہ دو کہہ دو، لب پر نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، ہم پر سائے گنبد خضرا کل بھی تھا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا، بدلائیں ہر دشمن دین کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، اور جن آنکھوں نے تیبہ دیکھا وہ آنکھیں بیتاب ہیں آج، ان آنکھوں میں ایک تقاضا کل بھی تھا آج بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔